السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے یورپین یونین کی تحقیقاتی رپورٹ انڈین کرونیکل کی بنیاد پر بھارت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس معاملے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور یورپین پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں عالمی اداروں کے غلط استعمال، نفرت کے پرچار اور جعلی معلومات کی تشہیر کا سنجیدہ نوٹس لیا جانا چاہیے. یورپی یونین نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ بھارت گزشتہ 15 برسوں سے جعلی خبروں پر مبنی ایک منظم مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنا اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا ہے. بھارت کی جانب سے اس رپورٹ کے انکشاف پر کسی قسم کا کوئی رد عمل یا موقف سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کر دیا ہے اور وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت کا قلمدان شیخ رشید احمد کو دے دیا ہے، جبکہ وزیر انسداد منشیات اعظم سواتی کو وزیر ریلوے، جبکہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر انسداد منشیات بنا دیا ہے. سیاسی ماہرین شیخ رشید کی بطور وزیر داخلہ تقرری کو اہم قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ رشید اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتوار کے روز لاہور میں اپنا جلسہ کرنے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے. سیاسی جماعتیں ایک طرف اپنے کارکنوں کو جلسے کے لیے متحرک کر رہی ہیں، تو دوسری طرف حکومت کرونا قواعد و ضوابط ایکٹ کی خلاف ورزی پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے بعض رہنماؤں کے خلاف مبینہ طور پر مقدمات قائم کر رہی ہے. اقوام متحدہ نے جمعرات کو ایک قرارداد میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے تمام افغان فریقین کو تشدد کو کم کرنے پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے افغانستان کی صورتحال کے عنوان سے منظور ہونے والی 15 صفحات پر مشتمل قرارداد میں افغانستان سے متعلق وسیع امور بشمول امن و مصالحت، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق، انسداد منشیات، سماجی اور اقتصادی ترقی اور علاقائی تعاون کا احاطہ کیا گیا ہے. سرحد پار افغانستان میں ایک روز قبل قتل کیے جانے والے خاتون صحافی کے تدفین کی چند ہی گھنٹے بعد کابل میں ایک اور صحافی پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے. نجی ٹیلی ویژن آریانا سے منسلک فردین امینی کے بارے میں پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ ادارے کے سربراہ نے اسے نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا کا بتایا ہے. افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آریانا نیوز کے اینکر فردین امینی نے کابل کے نزدیک واقع ایک پہاڑی پر تیز دھار پتھر سے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کی ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ فردین امینی صبح 10 بجے کے لگ بھگ حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، تاہم انہوں نے اپنی گاڑی اچانک روکی اور بھاگ کر قریبی پہاڑی پر پہنچ کر خودکشی کر لی. ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کی رہائش گاہ کے بلاک کے گارڈ نے انہیں خودکشی سے روکنے کی کوشش کی اور فوری طور پر انہیں ہسپتال پہنچایا، جہاں ان کی موت واقع ہو گئی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. امریکہ میں غذا اور ادویات کے نگراں ادارے ایف ڈی اے کے خصوصی پینل نے طویل مشاورت کے بعد کرونا وائرس کے انسداد کے لیے تیار کردہ ویکسین کے ہنگامی بنیاد پر استعمال کی منظوری دے دی ہے. تاہم حتمی میں منظوری 1 سے 2 روز میں ملنے کا امکان ہے. جمعرات کو لگ بھگ 9 گھنٹوں تک پینل نے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایونٹیک کی کرونا ویکسین کے استعمال اور اس کے اثرات پر مشاورت کی. ایف ڈی اے کے مشاورتی پینل نے اس سے موقع پر ویکسین کی منظوری دی ہے، جب امریکہ میں جمعرات کو ایک روز کے دوران کرونا وائرس سے ریکارڈ 3,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں. امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایف ڈی اے کی ایڈوائزری کمیٹی کی جانب سے ویکسین کی ابتدائی منظوری مشکل کے اس وقت میں روشنی کی کرن ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم اتوار کے روز لاہور میں اپنا جلسہ تیار کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک طرف اپنے کارکنوں کو جلسے کے لیے متحرک کر رہی ہیں، تو دوسری طرف حکومت کرونا قواعد و ضوابط ایکٹ کی خلاف ورزی پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور جلسے کی تیاری میں معاونت کرنے والوں کے خلاف مقدمات کر رہی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تصادم سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو اپنے اپنے موقف میں نرمی لانا چاہیے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ ادھر پاکستان میں حکومت مخالف تحریک سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا ہے، اور وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت کا قلمدان شیخ رشید احمد کو دے دیا ہے، جبکہ وزیر انسداد منشیات اعظم سواتی کو وزیر ریلوے، جبکہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر انسداد منشیات بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی ماہرین شیخ رشید کی بطور وزیر داخلہ تقرری کو اہم قرار دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شیخ رشید اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ ٹرین حادثات میں 100 بے گناہوں کے قتل کے ملوث شیخ رشید کو ایسی وزارت کا قلمدان دینا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جن سے ریلوے نہیں چل سکی اس شخص کو داخلہ کا محکمہ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے یورپی یونین کی تحقیقاتی رپورٹ انڈین کرونیکل کی بنیاد پر بھارت کو عالمی قوانین کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس معاملے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل اور یورپی پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں عالمی اداروں کے غلط استعمال، نفرت کے پرچار اور جعلی معلومات کی تشہیر کا سنجیدہ نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت گزشتہ 15 برسوں سے جعلی خبروں پر مبنی ایک منظم مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنا اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس رپورٹ کے انکشافات پر کسی طرح کا کوئی رد عمل یا موقف ابھی سامنے نہیں آیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
اسلام آباد میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارت کے گنونے عزائم کی کلی کھول دی ہے کہ کس طرح عالمی اداروں کا غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یورپی پارلیمنٹیرینز اور عالمی اداروں کو جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے گمراہ کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے عالمی اداروں کو مذموم مقاصد کے لیے غلط استعمال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عالمی اداروں کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے۔
تو یہ جو فیک نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، یہ نہ صرف ہندوستان نے بنائے، ان کو ہندوستان فنڈ بھی کرتا ہے، اور مقصد مس انفارم کرنا کس کو؟ یورپین یونین اور یو این سسٹم کو، مس انفارم کرنا اور اس مس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور میں اب دہراتا ہوں کہ ہندوستان ایک ہائبرڈ وار، پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وار میں ملوث ہے، پوری طرح ملوث ہے۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار مسلط کیے ہوئے ہے، اور انڈین کرانیکل رپورٹ نے پاکستان کے اس موقف پر مہر ثبت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے جعلی نیٹ ورک کے ذریعے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دہشت گردی قرار دیا، اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں غلط خبروں کے ذریعے پاکستان پر اثر انداز ہوا۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس کونسل ان حقائق کو دیکھیں کہ کس طرح عالمی اداروں کو غلط طور پر استعمال کر کے جھوٹا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور خطے میں معاشی مضبوطی کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ بھارت منصوبہ سازی کے تحت پاکستان کا تاثر خراب کر رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا تھا کہ بھارت کے پروپیگنڈے کے سدباب کے لیے پاکستان دنیا میں اپنی آواز بھرپور انداز میں اٹھائے گا۔ उनका कहना था कि दुनिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान से मुतल्लक अपने बयानिया पर नज़रसानी करे।
इसमें क्रिमिनलिटी शामिल है, यानी बैन अल-अक़वामी कवानीन तोड़े गए, यूनाइटेड नेशंस का इस्तेमाल, ईयू का लेटर हेड का इस्तेमाल, लोगों की आइडेंटिटी चोरी करना जिसके लिए दुनिया में 20-20 साल कैद होती है, इसमें क्रिमिनलिटी शामिल है। ये सिर्फ बातचीत नहीं है और इसको परसू करना लाजिम है।
ख्याल रहे कि पाकिस्तान इससे कबल भी भारतीय मदाखलत के इल्जाम लगाता रहा है, जिसकी नई दिल्ली ने हमेशा तरदीद की है। नवंबर के वस्त में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने एक डोजियर की बुनियाद पर कहा था कि उनके पास इस बात के नाकाबले तरदीद शवाहिद हैं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सरगर्मियों में भारत और उसके इंटेलिजेंस इदारे मुलव्वस हैं। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी सुना, भारत की तरफ से ताहाल इस रिपोर्ट पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। आप हमारे प्रोग्रामों को सुनते रहिए, जैसे जैसे ताज़ा खबरें हमें मिलती हैं हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आइए अब आपको वो रिपोर्ट सुनवाते हैं जिसका हमने आगाज में जिक्र किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM इतवार के रोज लाहौर में अपना जलसा करने की भरपूर तैयारियां कर रही है। सियासी जमातें एक तरफ अपने कारकुनों को जलसे के लिए मुतहरिक कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत कोरोना कवायद और जवाबित एक्ट की खिलाफ वर्जी पर हिजब इख्तलाफ की सियासी जमातों के रहनुमाओं और जलसे की तैयारी में मुआमनत करने वालों के खिलाफ मुकदमात कर रही है। तजियाकार समझते हैं कि से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन जमातों को अपने अपने मौकफ में नरमी लाना चाहिए। लाहौर से ज़ियाउर रहमान की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ की सियासी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सूबा पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में 13 दिसंबर को हुकूमत मुखालिफ जलसा करेगी। मकामी मीडिया के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इस जलसे के लिए इजाजत न देने का फैसला किया है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने भी ऐलान किया है कि अपोजिशन के जलसों को नहीं रोका जाएगा बल्कि इन जलसों में सहूलियत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुमेरात के रोज वजीर आजम इमरान खान ने हिजब इख्तलाफ की सियासी जमातों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने जलसे 2 माह बात कर लें, क्योंकि उनके जलसों की वजह से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है।
ये कोशिश की जा रही है जलसे जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं। तो मैं सबसे आज अपील करता हूँ कि सर्दियाँ आ रही हैं, ये अगले 2 महीने अल्लाह करे कि हम सही गुजार लें, लेकिन हमें पता है कि सारी दुनिया में सेकेंड वेव आ रहा है सर्दियों में, तो अपने लोगों को सर्दियों से बचाएं।
PDM के प्लेटफॉर्म तले होने वाले जलसे की मेजबानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, जिसके लिए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू कर रखी है। लाहौर में जुमेरात के रोज रैली निकालने पर मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें इश्तियाल अंगेज तकारीर, साउंड सिस्टम एक्ट, रोड ब्लॉक करना और कोरोना SOPs एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत जितने मर्जी रोड़े अटका ले, जलसा तो होकर ही रहेगा। लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि PDM का लाहौर का जलसा मुल्तान के जलसे से भी बेहतर होगा।
हुकूमत के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो जा चुकी है मेरी नज़र में, क्योंकि आज अवाम और मुश्किल में है, मुल्क तकलीफ में, बहुत हालात खराब है। आप यकीन करें, मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ 2018 में, जब मुल्क छोड़ा था। आपको आज से काम शुरू करेंगे, आपको 5 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत को जलसा नहीं रोकना चाहिए और ना ही उसमें रुकावटें डालनी चाहिए। लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इमरान खान तो कहते थे कि जलसे करें तो कंटेनर वो खुद देंगे।
हमारा जो मिशन है वो है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आपके ह्यूमन राइट्स और आपके जो मसाइल हैं उनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं।
सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच के ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना लहजा धीमा और नरम रखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को तसादम में नुकसान होता है जबकि सियासी जमातों को तसादम और महाज़राई में फायदा होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सुहेल वड़ैच ने अपनी राय देते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो बात बन सकती है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुज़ाकरात के हामी नहीं।
बात है कि लाहौर में नून लीग का जलसा करना बज़ाहिर तो आसान नजर आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है नून लीग का हल्का है, लेकिन जो तारीख है नून लीग कभी बड़ा जलसा कर नहीं सकी लाहौर में। उसकी वजह उसका जो सपोर्टर है, कारकुन तो आता है, वोटर उसका नहीं निकलता। گورنمنٹ کے لیے چیلنج یہ ہے, اگر بہت بڑا جلسہ ہو گیا, اگر ایسا جلسہ ہو گیا کہ جس کے اثرات عمران خان کے جلسے جیسے ہوئے یا محترمہ بینظیر بھٹو کے جلسے جیسے ہوئے, تو ظاہر ہے اس سے حکومت تو نہیں گرتی لیکن حکومت ہل جاتی ہے.
یاد رہے حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی کے باعث ہر قسم کے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اقوام متحدہ نے جمعرات کو ایک قرارداد میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے تمام افغان فریقوں کو تشدد کو کم کرنے پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے افغانستان کی صورتحال کے عنوان سے منظور ہونے والی 15 صفحات پر مشتمل قرارداد میں افغانستان سے متعلق وسیع امور بشمول امن اور مصالحت, جمہوریت, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق, انسداد منشیات, سماجی اور اقتصادی ترقی اور علاقائی تعاون کا احاطہ کیا گیا. یہ قرارداد ایک ایسے وقت پر منظور ہوئی ہے جب حال ہی میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ستمبر سے جاری بین الافغان مذاکرات میں دونوں فریقوں نے مذاکرات کا ایجنڈا وضع کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے قواعد و ضوابط پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد میں بین الافغان بات چیت میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کو سراہا گیا, لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی ادارے کی قرارداد میں تشدد میں ہونے والی اضافے کی بھی مذمت کی گئی ہے, جس کی وجہ سے ناقابل قبول حد تک ہلاک و زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ نے قرارداد میں تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے افغان حکومت اور طالبان پر اعتماد کے فروغ اور تشدد کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. قرارداد میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ طالبان بشمول حقانی نیٹ ورک, القاعدہ, داعش اور دیگر دہشت گرد اور جرائم پیشہ گروپوں کی طرف سے ہونے والی تشدد کی کاروائیوں کی وجہ سے ملکی استحکام کو درپیش خطرات سے نپٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے یہ قرارداد ایک ایسے وقت منظور ہوئی ہے جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے. دوسری طرف طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے کہا ہے کہ ان کے بقول افغانستان کا آئندہ سیاسی نظام جامع اور اسلامی ہونا چاہیے. ملا برادر نے ہارٹ آف ایشیا سوسائٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی یہ خواہش ہے کہ افغان تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے ہو. ملا عبد الغنی برادر کے بقول طالبان تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے عزم پر قائم ہے. طالبان رہنما کے بقول 12 ستمبر کو شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. ان کے بقول بات چیت کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے قواعد و ضوابط پر بھی اتفاق ہو چکا ہے, لیکن ملا برادر کے بقول اب بھی چیلنج موجود ہیں, جن میں ان کے بقول اقوام متحدہ کی تعزیرات کی فہرست میں بعض طالبان رہنماؤں کے ناموں کا حذف نہ ہونا اور طالبان کی مزید قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی شامل ہے. یاد رہے کہ طالبان رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت اپنے مزید قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تشدد میں کمی اور جنگ بندی کریں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں ایک روز قبل قتل کی جانے والی خاتون صحافی کی تدفین کے چند ہی گھنٹے بعد کابل میں ایک اور صحافی پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے. نجی ٹیلی ویژن آریانہ سے منسلک فردین امینی کے بارے میں پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی, جبکہ ادارے کے سربراہ نے انہیں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا ہونے کا بتایا ہے. خاتون صحافی کے قتل کے واقعے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. اس واقعے کو نہ صرف ماضی میں قیام امن اور اثر نو تعمیر بلکہ مستقبل کے لیے خطرناک سمجھا جا رہا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
افغانستان کی سرحدی شہر جلال آباد میں ایک روز قبل ہلاک ہونے والے خاتون صحافی کی تدفین کی چند ہی گھنٹوں بعد کابل میں ایک نجی ٹیلی ویژن سے منسلک ایک اور صحافی پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے. سرحد پار افغانستان سے افغان صحافی سمیم روحانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آریانہ ٹیلی ویژن کی سینئر عہدیدار حسن یار نے فردین امینی کی اغوا کی تصدیق کی تھی, مگر کابل ہی میں سینئر صحافی اکرام شنواری کا کہنا ہے کہ افغان پولیس عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ فردین امینی نے خودکشی کی ہے. پولیس رپورٹ کے مطابق فردین امینی نے اپنا گلا ایک پتھر سے کاٹا تھا. اسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا جہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکا. ایک روز قبل نجی ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے منسلک خاتون صحافی ملالہ میوند کو بھی سرحدی شہر جلال آباد میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے خاتون صحافی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جلال آباد میں جمعے کے روز وزارت اطلاعات اور ثقافت میں ملالہ میوند کے واقعے پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فرانسیسی ادارے سے منسلک اقبال خٹک نے افغانستان کے خاتون صحافی کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
کافی تشویشناک ہے کیونکہ افغانستان میں جو ایک کامیابی حاصل کی گئی تھی دہشت گردی کے خاتمے کے بعد، وہ تھی وہاں پہ ایک آزاد میڈیا کا قیام۔ لیکن ایسے وقت میں جب امن کے لیے بات چیت بھی ہو رہی ہے حکومت اور خالفین کے درمیان، تو ایسے وقت میں صحافیوں کو نشانہ بنانا یہ کافی خطرناک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی منظم ایک گروہ یا ایک لوگ شامل ہیں، اور میڈیا کو خاموش کرنا میرے خیال میں افغانستان کے لوگوں کو خاموش کرنا ہے۔
لگ بھگ پانچ سال قبل ملالہ میوند کی والدہ کو بھی نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ملالہ میوند کی قتل کرنے کے واقعے کی نہ صرف افغان حکومت اور افغانستان کی انسانی اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں مذمت کرتے رہتے ہیں، بلکہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور نیٹو کے علاوہ کابل میں امریکی، برطانوی اور جرمنی کے سفارتکار بھی اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ کابل میں ایل اے آئی نامی ایک تنظیم کے جاری کردہ بیان میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان میں خواتین صحافیوں کے لیے کام کرنے کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان میں صحافیوں کے تحفظ کے ادارے کے سابق سربراہ نجیب شریفی کا کہنا ہے کہ اگر صحافیوں کی قتل عام کو نہ روکا گیا تو افغانستان میں پچھلے چند سالوں میں قیام امن، تعمیر نو اور اداروں کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات رائے گا جائیں گے۔ افغانستان میں صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب دوحہ قطر میں متحارب گروہوں میں قیام امن کے لیے مذاکرات جاری ہے۔ اقبال خٹک کا کہنا ہے،
جو بات چیت اس وقت ہو رہی ہے اس میں آزاد صحافت کے قیام ایک بڑا نقطہ ہونا چاہیے۔
افغانستان میں روا سال لگ بھگ 10 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ میں غذا اور ادویات کے نگران ادارے ایف ڈی اے کے ایک خصوصی پینل نے طویل مشاورت کے بعد کرونا وائرس کے انسداد کے لیے تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیاد پر استعمال کی منظوری دے دی ہے، تاہم حتمی منظوری 1 سے 2 روز میں ملنے کا امکان ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
جمعرات کو لگ بھگ 9 گھنٹوں تک پینل نے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمنی کمپنی بایو این ٹیک کی کرونا ویکسین کے استعمال اور اس کے اثرات پر مشاورت کی۔ ایف ڈی اے کے 12 رکنی پینل نے ان سوالات پر غور کیا کہ آیا ویکسین سے متعلق تمام سائنسی شواہد موجود ہیں، اس کے استعمال کے کیا فوائد ہیں اور کیا ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ مشاورت کے بعد پینل کے 17 ارکان نے ویکسین کے ہنگامی استعمال کی حمایت کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 4 ارکان نے اس کی مخالفت کی اور 1 رکن نے اس پر کوئی موقف نہیں اپنایا۔ ویکسین کی مخالفت کرنے والے 4 ارکان نے 18 برس سے کم عمر افراد کو ویکسین دینے پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ ویکسین کے تجربے کے دوران 18 سال سے کم عمر کے رضاکار بچوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے ویکسین کے کم عمر افراد پر اس کے اثرات سے متعلق خدشات موجود ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے برطانیہ نے فائزر کی اسی ویکسین کی منظوری دی تھی، جس کے بعد اسے ہنگامی بنیاد پر استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کرونا ویکسین کی منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ویکسینیشن کے عمل کے دوران بعض افراد میں الرجی کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ برطانیہ میں الرجی کی شکایات کا معاملہ ایف ڈی اے کے پینل کے زیر غور بھی آیا، تاہم طویل مشاورت کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی۔ ایف ڈی اے کے مشاورتی پینل نے ایسے موقع پر ویکسین کی منظوری دی ہے جب امریکہ میں جمعرات کو 1 روز کے دوران کرونا وائرس سے ریکارڈ 3,000 سے زیادہ افراد کی اموات ہوئی ہے۔ عالمی وبا سے امریکہ میں اب تک 2,92,000 سے زیادہ اموات اور 1.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعرات کو کرونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی سفارش کے بعد ایف ڈی اے ممکنہ طور پر جمعہ یا ہفتے کو اس کی منظوری دے گا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایف ڈی اے کی ایڈوائزری کمیٹی کی جانب سے ویکسین کی ابتدائی منظوری مشکل کے اس وقت میں امید کی اور روشنی کی کرن ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے ویکسین بنانے والے سائنسدانوں اور دیگر افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سائنس پر اعتماد نے آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ امریکہ کی حکومت فوری طور پر 60 لاکھ سے زیادہ ویکسین خوراکیں ملک کے مختلف حصوں میں پہنچائے گی، اور پہلے مرحلے میں یہ ویکسین ترجیحی بنیاد پر فرنٹ لائن ورکرز یعنی طبی عملے کو دی جائے گی۔ امریکی فوج بھی کورونا ویکسین کے لیے ترجیح میں شامل ہے، جس کے ہیلتھ ورکرز کو لگ بھگ 44,000 خوراکیں فراہم کی جائیں گی۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ ایف ڈی اے کی جانب سے ویکسین کی منظوری ملنے کے 1 سے 2 روز میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دوا ساز کمپنیوں فائزر، بایون ٹیک، ماڈرنا اور ایسٹروزینیکا کی تیار کردہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویکسین کرونا وائرس کو روکنے کے لیے مؤثر ثابت ہوئی ہیں، تاہم اس بات کا امکان کم ہے کہ دنیا کے ممالک کو اس ویکسین کی مطلوبہ تعداد میں خوراکیں فوری طور پر دستیاب ہو سکیں۔ ان ممالک میں آسٹریلیا نے 1,40,00,000 خوراکیں حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے، ان میں سے 38,00,000 خوراکیں ایسٹروزینیکا سے جنوری اور فروری میں حاصل ہوں گی، اور مارچ میں یہ ویکسین لوگوں کو دیا جانا شروع کیا جائے گا۔ چین نے مغربی ملکوں کے ساتھ ویکسین کی فراہمی کے لیے اب تک کسی سمجھوتے کا اعلان نہیں کیا، اور اندرون ملک نجی کمپنیوں کے ساتھ شراکت کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم توقع ہے کہ چین میں ایسٹروزینیکا کی تیار کردہ ویکسین کی منظوری 2021 کے وسط تک دے دی جائے گی، اور اس کمپنی کی شراکت سے کام کرنے والی چینی کمپنی شنجیان کا نکتائی بایولوجیکل پروڈکٹس کمپنی اس سال کے آخر تک ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ چین کی دیگر 3 کمپنیوں کی طرف سے تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی منظوری اس سال کے آخر تک متوقع ہے۔ جاپان آئندہ برس کے وسط تک فائزر اور بایون ٹیک کی تیار کردہ ویکسین کی 12 کروڑ خوراکیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جن میں سے 3 کروڑ خوراکیں آئندہ سال مارچ میں اور 2,50,00,000 خوراکیں نووا ویکس سے روانہ کر دی جائیں گی۔ جنوبی کوریا نے 2 کروڑ خوراکیں حاصل کرنے کے لیے ایسٹروزینکا، فائزر اور ماڈرنا سے معاہدے طے کیے ہیں، اس کے لیے 40,00,000 خوراکیں جانسن اینڈ جانسن سے حاصل کی جائیں گی۔ بھارت فروری اور مارچ میں یہ ویکسین حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ تائیوان نے 1,50,00,000 خوراکیں حاصل کرنے کے معاہدے کیے ہیں۔ ملائیشیا نے فائزر سے 1,28,00,000، فلپائن نے ایسٹروزینیکا سے 26,00,000، انڈونیشیا نے سائنوویک سے 12,55,00,000، نوواویکس سے 3 کروڑ اور فائزر سے 5 کروڑ خوراکیں حاصل کرنے کے سمجھوتے طے کر لیے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش اور بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ سے 3 کروڑ خوراکیں حاصل کرے گا۔ ادھر امریکی قانون سازوں کے پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر کام کرنے والے ایک گروپ کی طرف سے COVID-19 کے $900 بلین کے امدادی پیکج میں جمعرات کے روز تعطل آ گیا۔ سینٹ میں اکثریت لیڈر مچ مکونل نے کہا کہ ریپبلکن سینیٹرز کلیدی مفاہمت کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس پیکج کے تحت COVID-19 سے متاثرہ کمپنیوں، ریاستوں اور شہروں کو مدد فراہم کرنے کی تجویز تھی۔ مکونل کے اس سخت موقف کی وجہ سے $900 بلین کے اس امدادی پیکج کی منظوری ایک نئے تعطل کا شکار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور غیر متعلقہ سرکاری فنڈنگ کی ڈیڈ لائن کو خطرہ ہے، جسے جمعے کی نصف شب تک منظور ہونا ہے اور جس کے بغیر ہفتے کے روز سے حکومت کے شٹ ڈاؤن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال کے سلسلے میں بات چیت جاری ہے۔ اور انسٹرومنٹلسٹ یویوما اور پیانسٹ کیتھرین سٹارٹ ایک مرتبہ پھر سانگ آف ہوپ تخلیق کرے ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ وہ اپنے یہ گیت دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کے نام کر رہے ہیں جو COVID-19 کی وجہ سے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کے سربراہ نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بحالی کی کوششوں میں انسانی حقوق کو پہلی ترجیح دیں، تاکہ اپنے شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ انجم ہیرل گل تفصیل بیان کرتے ہیں۔
انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جمعرات کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں انٹونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا نے فرنٹ لائن ورکروں، بوڑھوں، معذوروں، خواتین اور بچیوں اور اقلیتوں سمیت کمزور گروپوں پر غیر متناسب اثرات مرتب کیے ہیں۔ انٹونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ وائرس اس لیے پھلا پھولا کیونکہ غربت، عدم مساوات، تعصب، ہمارے قدرتی ماحول کی تباہی اور دیگر انسانی حقوق کی پامالیوں نے ہمارے معاشرے میں بے تحاشا کمزوریاں پیدا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈروں کو یہ بہانہ مل گیا کہ وہ سخت سیکیورٹی اور جابر اقدامات اٹھائیں جس سے میڈیا کی آزادی اور شہری حقوق سلب ہوئے۔ بدھ کے روز جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی کمشنر مشیل بیشلیٹ کا کہنا تھا کہ متعدد ملکوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں سنجیدگی اختیار نہیں کی اور اس کی فوری روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں معاشی، شہری اور سیاسی حقوق سمیت انسانی حقوق سے متعلق متعدد معاملات کو زخم پہنچی۔ مشیل بیشلیٹ کا کہنا تھا کہ عالمی وبا کو سیاسی رنگ دینا غیر ذمہ داری سے کہیں بڑھ کر ہے بلکہ قابل ملامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی ثبوت اور عمل کو رد کیا گیا اور اس کی جگہ سازشی نظریوں اور غلط معلومات کو پھلنے پھولنے دیا گیا۔ چیلی کی سابق صدر مشیل بیشلیٹ کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کی وجہ سے دنیا میں یمن کی طرح تنازعات کا شکار ممالک میں بسنے والے کمزور ترین اور غیر محفوظ افراد کو تعصب اور منظم نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کو گزشتہ 5 برسوں کے دوران تنازعات، بیماریوں، رکاوٹوں اور انسانی بنیادوں پر ملنے والے فنڈ میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ مشیل بیشلیٹ کا کہنا تھا کہ دنیا اس نقطے پر کھڑی ہے جہاں کم از کم ایک محفوظ اور مؤثر COVID-19 ویکسین بنا لے گی، لیکن وہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والے سماجی اور معاشی نقصانات کو نہ روک سکے گی اور نہ ہی ان کا ازالہ کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سب کا مداوع انسانی حقوق کی ویکسین ہے جس کے بنیادی اجزاء یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں مرقوم ہیں اور جس کی منظوری 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق اس عالمی وبا سے اب تک دنیا بھر میں کم از کم 6,80,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے اور 15,00,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیزلی نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں 270 ملین لوگوں کو فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے جمعرات کے روز ایک ورچوئل تقریب میں یہ بات کہی، جہاں انہوں نے ادارے کے لیے نوبل پیس پرائز وصول کیا۔ انہوں نے کہا کہ امن کا یہ نوبل انعام شکریہ سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ایکشن کی ایک کال ہے، کیونکہ اتنی بہت سی جنگوں، آب و ہوا کی تبدیلی، بھوک کو بڑے پیمانے پر سیاسی اور فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے اور صحت کی ایک عالمی وبا جو اس تمام صورتحال کو نمایاں طور پر مزید بدتر بناتی ہے، 270 ملین لوگ فاقہ کشی کی طرف بڑھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان 270 ملین لوگوں میں سے 30 ملین اپنی بقا کے لیے 100% ہم پر انحصار کرتے ہیں۔ اوسلو میں نوبل پیس پرائز کی روایتی تقریب کی بجائے بیزلی نے یہ ایوارڈ روم میں ڈبلیو ایف پی کے ہیڈ کوارٹرز میں وصول کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے پاس عالمی بھوک سے نمٹنے کے لیے دولت اور وسائل موجود ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے ٹیکس کے معاملات کی وفاقی سطح پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان کے اس بیان سے ہنٹر بائیڈن کے وہ مالی معاملات پھر سے نمایاں ہو گئے جن پر جو بائیڈن کو اپنی صدارتی مہم کے دوران سوالات کا سامنا رہا۔ جو بائیڈن کی صدارتی مہم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ہنٹر بائیڈن نے کہا کہ انہیں اس تفتیش کا علم منگل کو ہوا۔ انہوں نے اس سلسلے میں تفصیل سے کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے بیان میں کہا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ پیشہ وارانہ انداز سے کیا گیا غیر جانبدارانہ جائزہ یہ ظاہر کرے گا کہ انہوں نے تمام امور کو قانونی اور مناسب انداز سے نبھایا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو طویل عرصے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا سامنا رہا، جن میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کاروبار میں سیاسی تعلقات سے فائدہ اٹھایا۔ صدر ٹرمپ اور ان کے حلیف الزام عائد کرتے ہیں کہ اپنے والد کے نائب صدارتی دور میں ہنٹر بائیڈن یوکرین میں کاروباری بدعنوانیوں کے مرتکب ہوئے تھے۔ صورتحال کے بارے میں جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم نے ایک بیان میں کہا کہ نو منتخب صدر بائیڈن اپنے فرزند پر نازاں ہیں، جنہوں نے اپنی ذات کے خلاف حملوں سمیت حالیہ مہینوں میں کئی چیلنجوں کا سامنا کیا ہے اور وہ اس میں مضبوط تر ہو کر سامنے آئے ہیں۔ ہنٹر بائیڈن کے وکلاء نے فوری طور پر اس چھان بین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ امریکہ کی ریاست الینوائے کے ایک شخص پر ایک مسجد میں بم حملے کی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 49 سالہ مائیکل ہاری نے سن 2017 میں منیسوڑا کے شہر منیاپولس میں ایک مسجد پر اس وقت حملہ کیا تھا جب نمازی فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ دارالفالوک اسلامک سینٹر پر اس حملے نے صومالی کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاری پر 5 فیڈرل چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ پائپ بم کے اس حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا تھا۔ ایران میں حکومت مخالف 3 افراد کو ملنے والی سزائے موت کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اب ایک ماتحت عدالت میں ان پر دوبارہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ حکومت مخالف احتجاج میں شرکت کرنے والے ملزمان کے وکلاء نے ان کی ضمانت کی درخواست دائر کی ہے، تاہم باوسوخ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں اب جیل میں زیادہ وقت گزارنا پڑے گا۔ اور جمعرات کے روز ایک ایپ سٹور کی جانب سے ایپل انکارپوریٹ کو سو کر دیا گیا۔ سن 2008 میں قائم کیے گئے پاپولر ایپ سٹور سیڈیا نے اپیل کے خلاف اپنے کیس میں کہا کہ آئی فون میکر سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے صارفین کے لیے یہ انتخابی ختم کر دیا ہے کہ وہ آئی او ایس ایپس کہاں سے حاصل کریں اور ڈیولپرز کس ڈسٹریبیوٹر کا انتخاب کریں۔ اور امریکہ کے مائیکل فلپس نے کہا ہے کہ یہ امکان نہیں کہ COVID-19 کے باعث اس مرتبہ اولمپکس میں سوئمنگ کا کوئی نیا ورلڈ ریکارڈ بن سکے۔ 35 سالہ امریکہ نے 23 تمغے جیت چکے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے ملتوی ہونے والی اولمپک گیمز آئندہ برس ٹوکیو میں ہو رہی ہیں۔ خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیا میں 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے بات کی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں محمید سید سے، جو دنیا بھر میں آباد کشمیریوں کی انتہائی محبوب آواز ہیں۔ آئیے آپ کو یہ بات چیت سنواتے ہیں۔
ایسی آواز ہمارے ساتھ ہے جنہیں کشمیر کی بلبل کہا جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری آواز ہے محمید سید کی، ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آئیں گے۔ محمید، شکریہ آنے کا پروگرام میں۔ اور وعلیکم السلام۔ اور اس سال جو تھیم ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کی، وہ ریکوری کے بارے میں ہے، بحالی کے بارے میں۔ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی، میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ کوئی اچھی خبر انسانی حقوق میں۔
بھی جو حالات ہیں COVID-19 کی وجہ سے ہو رکھے ہیں، آئی تھنک ایک سیٹ بیک ہے آیا پوری دنیا میں، اور لوگوں کو پتا چلا کہ جو ایک نارمل زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اور کتنا ترستے ہیں اس نارمل زندگی کے لیے جو ایک عام انسان ہوتا ہے۔ وہی چیز میں بولوں گی کہ اتنے ٹائم سے اب لوگ کافی پریشان ہیں، کافی مینٹل ایلمنٹ بھی بڑھ رہا ہے، مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑ رہا ہے، تو آئی تھنک لوگ اور زیادہ پاور کے ساتھ، اور زیادہ پازیٹیویٹی کے ساتھ اپنے پیشن اور اپنے کام پہ دھیان دینا چاہتے ہیں۔ اگر جیسے میں اپنی بات کروں، میں میوزک سے، موسیقی سے ریلیٹڈ ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ ایسا اپنے میوزک کے تھرو کچھ ایسی میسیجز بھیجوں، یا کچھ ایسا میوزک بناؤں جس سے جو مجھے سننے والے ہیں، میرے فینس پورے ورلڈ میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، وہ ان کو تھوڑی سی خوشی ملے، تھوڑا سا سکون ملے، تھوڑی سی راحت ملے میرا میوزک سن کے۔ ایسے ہی ہمارے جیسے کشمیر میں کئی الگ الگ شعبوں میں ہیں لڑکیاں، ان کو بھی اپنا سکہ جما رہی ہیں اور کافی اچھا کر رہی ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کافی پازیٹیو فیلنگ آتی ہے یہ دیکھ کے کہ کس طرح سے ہر لڑکی اپنے شعبے میں اپنے پیشن کو لے کے بہت آگے جا رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، کافی خوشی دیتی ہے، اور یہ بہت ایک پازیٹیو فیلنگ بھی دیتی ہے۔
تو محمید، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو خوشی دینے والی، تو کچھ سنا دیجیے ہمیں، ایسی چیز نئی ہو جو۔
بالکل، میں سنانا چاہوں گی آپ کو، ایک کشمیری گانا سناتی ہوں میں۔ یہ بیسیکلی COVID-19 پہ ہی لکھا تھا، کائنڈ آف التجا ہے اوپر والے سے۔ میں ایک دو لائنیں آپ کے لیے گنگناتی ہوں۔ سفر خبر شاہکار میانی نظر بس اکھ نظر شاہکار میانی مچھوں وقت سفر. اس کا میں حل آپ کو مطلب بھی بتانا چاہوں گی.
جی
اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دور ہے یہ ایک سفر ہے, یہ میرا ایک سفر چل رہا ہے, اس سفر سے ہم سب گزر رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ اگر ہم یہ جو ہوا چلی ہے, بری ہوا چلی ہے جو کہ سب کو کھا رہی ہے, جس سے ڈیتھس ہو رہی ہیں, تو میں اوپر والے سے پوچھ رہی ہوں چکرواتی خبر کہ تم تک اوپر والے کب خبر پہنچے گی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اب ہمیں بچا لو اس بری لہر سے, اس بری بری ہوا سے. شہکار میانی نظر بس اکھ نظر شہکار میانی مچھوں وقت سفر.
تو سامن یہ تھی کشمیر کی بلبل محمید سید, اور انہوں نے کشمیری معاشرے میں عورت کو جو ایک مثبت مقام دیا جاتا ہے اور خاص طور پر ایک فنکار کی حیثیت سے اس کو جسار کی آزادی ہے, یہ تفصیل سنیے گا ہمارے کل کے پروگرام میں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یمن میں 5 سال سے زیادہ عرصے سے جنگ جاری ہے اور ابھی اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی کمیونیکیشن افسر برائے یمن دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دنیا نے فوری توجہ نہ دی تو یمن میں ایک بدترین انسانی المیوں کو جنم لینے سے روکنا ممکن نہیں رہے گا, جہاں جنگ, کرونا وائرس, ضروریات زندگی کی عدم دستیابی, طبی سہولتوں کے فقدان اور دنیا کی عدم توجہی نے بچوں, بوڑھوں, عورتوں, غرض ہر شخص کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے. آئیے آپ کو یہ انٹرویو سنواتے ہیں.
اس وقت یمن میں صورتحال کیا ہے, جو بہت زیادہ بچوں کا اور اس کا بھوک کا جو مسئلہ ہے اس پہ کچھ ہو رہا ہے کام؟
تو یمن میں 2015 سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے. ملک میں اس وقت ملک کی آبادی 30 ملین کے قریب ہے اور 30 ملین میں 24 ملین لوگ اس وقت ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. 4 ملین کے قریب یمنی اپنے ملک کے حدود کے اندر ڈسپلیسڈ ہیں, اور ان کے 2015 سے اب تک کی جنگ نے وہاں کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا ہے, اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ COVID-19 نے پوری کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ یمن جنگ سے پہلے بھی عرب دنیا کا غریب ترین ملک تھا, اور جنگ کے بعد حالات بالکل ہی مخدوش ہو گئے ہیں, اور جنگ کے ساتھ ساتھ اب جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں جو ڈیلی ویج لیبرر تھے, لوگوں کے پاس جو تھوڑے بہت بھی روزگار کے مواقع تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اور دوسری اہم جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہیومینیٹیرین کرائسس مزید بدتر ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یمن کو اتنی توجہ اور اتنی فنڈنگ نہیں مل رہی ہے جتنی درکار ہے. اقوام متحدہ کے تقریباً سارے جو ادارے ہیں اس وقت فنڈنگ کی کمی کا شکار ہیں, اور اگر اس سال کے آخر تک اقوام متحدہ کے جتنے بھی ادارے ہیں, خواہ وہ یو این اے سی آر ہو, یونیسیف ہو, ڈبلیو ایف پی ہو, ایف اے او ہو, اگر ریکوائرڈ فنڈنگ نہ ملی تو بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو کہ بند ہونے کا خطرہ ہے. اور سب سے اس وقت جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے قحط سالی کا. اس وقت یمن میں 10 ملین کے قریب لوگوں فوڈ انسیکیور ہیں, خوراک کی شدید قلت ہے, اور لوگ خوراک کے اوپر جو ہے ان کا انحصار عالمی امدادی اداروں کے اوپر ہے. تو یہ ساری صورتحال یمن کو اس وقت دنیا کا ورسٹ ترین ہیومینیٹیرین کرائسس بناتا ہے. جتنے بھی لوگ اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں, 4 ملین کی میں نے بات کی, اس میں سے 50% بچے ہیں, اور بچوں کی نیوٹریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاسپٹل جتنے بھی یمن میں اس وقت ہیں اس میں سے صرف 50% اس وقت ہیلتھ فیسلٹیز فلی فنکشنل ہیں, باقی 50% مخدوش حالت میں ہیں. تو آپ سوچیں وہ ملک جو ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے کولرا میں مبتلا تھا, کولرا کے بعد پھر جولائی سے لے کر اگست ستمبر کے مہینوں میں شدید ترین سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے, پھر کووڈ کی وجہ سے حالات مزید مخدوش ہوتے گئے, تو اس وقت یمن کی صورتحال بالکل مخدوش ہے اور تباہ حالی کا شکار ہے, اور اس کا خمیازہ ایک عام یمنی کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کی اب اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا بچوں کو ملتا ہے تو والدین کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دن میں ان کو دو بار کھانا کھلا سکیں.
اور اوپر سے جنگ بھی جاری ہے.
جنگ تو بالکل جاری ہے اس وقت. اگر میں بات کروں تو 40 سے زیادہ فرنٹ لائنز پہ اس وقت جھڑپیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہر روز نئے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, اور ان ڈسپلیس لوگوں کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے. وہ بے سر و سامانی کی حالت میں جہاں پہ ان کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ جب بھی لوگ بالکل ڈسپلیس ہو جاتے ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے, تو وہ ایکٹیو فرنٹ لائن سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے.
جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں اور جو عطیات مل رہے ہیں وہ کافی ہیں وہاں کے لوگوں کو سسٹین کرنے کے لیے؟
نہیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں 70 ملین کے قریب لوگ پوری دنیا میں ڈسپلیسڈ ہیں, جس میں مہاجرین بھی ہیں, انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ بھی ہیں, کچھ لوگ جنگوں کی وجہ سے ڈسپلیسڈ ہیں, کچھ لوگ موسمی حالات کی وجہ سے, سیلاب اور باقی جتنے قدرتی آفات ہیں ان کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہیں. تو یمن میں اس وقت جو ہیومینیٹیرین ریسپانس پلان ہے, جس میں تمام اقوام متحدہ کے ادارے شامل ہیں اور باقی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن شامل ہیں, وہ ریسپانس پلان صرف 46% فنڈ ہوا ہے. لیکن اگر آپ میگنیچیوڈ دیکھیں اس پرابلم کا کہ ملک کی آبادی 30 ملین ہے اور 30 ملین میں سے 24 ملین کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر, تو جتنی فنڈنگ آ رہی ہے اس حساب سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو ہم وہ تمام بنیادی سہولتیں فراہم کریں. بنیادی سہولتوں کا مطلب کھانا, پانی اور ان کی چھت, ان کے گھروں پہ چھت, یہ بیسکس ہیں. اور ہیلتھ فیسلٹیز, کیونکہ یمن میں اس وقت کووڈ کی صورتحال شاید دنیا کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ صرف 50% جو صحتی مراکز ہیں وہ فلی فنکشنل ہے, 50% جتنے بھی باقی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ تباہ حال ہیں. تو لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنا, کووڈ ٹیسٹنگ, کووڈ سے بچاؤ, اور کووڈ سے بچاؤ آپ کو پتا ہے کہ بہتر ہائیجین ہونی چاہیے. بہتر ہائیجین کے لیے پانی اور صابن کی ضرورت ہے, لیکن جس ملک میں پینے کے پانی کو لوگ ترس رہے ہوں وہاں پہ پانی ہاتھ دھونے کے لیے یا گھروں کی صفائی کے لیے فراہم کرنا ایک لگژری ہے. تو فنڈنگ بالکل بھی کافی نہیں ہے, اور اگر فنڈنگ فوراً نہیں ملی تو اقوام متحدہ کے تقریباً 30 پروگرام ایسے ہیں جس کو بند کرنے کا خدشہ ہے اگر فنڈنگ نہیں ملی. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ قحط سالی کا خطرہ ہے اس ملک میں, کیونکہ خوراک کی شدید قلت ہے. لوگوں کے پاس اکانومی, ایک تو اکنامک ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ خرید سکے, دوسرا کیونکہ ایکٹیو فرنٹ لائنز ہیں, بلاکیٹ ہیں ملک کے اندر. آپ کچھ لائن پہلے جو ملک کے اندر جو کچھ ہے وہ کافی نہیں ہے اتنی بڑی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے.
یہ تھی دنیا اسلم, جو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی کمیونیکیشن افسر برائے یمن ہے. وہ بات کر رہی تھی یمن کی صورتحال کے بارے میں اردو سروس کے قمر عباس جعفری سے. مغرب کی بڑی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, جس میں انہوں نے انٹرنیٹ پر تازہ پابندیاں لگائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے, آئیے سنتے ہیں.
انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ادارے گوگل, فیس بک اور ٹویٹر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, جس میں انہوں نے ملک میں انٹرنیٹ کے نئے قواعد و ضوابط کی نقطہ چینی کی ہے. بدھ کو ان ٹیک کمپنیوں کی نمائندگی کرنے والا ایشیا انٹرنیٹ کوالیشن نے صحافیوں کو بھیجے ہوئے ایک خط میں بتایا کہ انہیں پاکستان کے انٹرنیٹ قوانین پر تشویش ہے, جو ان کے بقول غیر شفاف انداز میں اپنائے گئے ہیں. فردوس نقوی پی ٹی آئی کے سندھ میں حزب اختلاف کے قائد ہیں, اور انہوں نے اس خط کے بارے میں مزید بتایا.
میرے خیال سے اس کے خط کے اندر دو پہلو تھے. ایک پہلو تو یہ تھا کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی, اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ پابندیاں جو ہیں وہ ان کے لحاظ سے صحیح نہیں. جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں مشاورت ان سب سے ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہوئی تو اب ہو سکتی ہے. جہاں تک ایشو ہے کنٹینٹ کے اوپر جو آ رہا ہے تو اس کے اندر یو کین ناٹ جج آور سوسائٹی بائی ویسٹرن اسٹینڈرڈ بیکاز ابھی ہماری لائبل لاز ہماری کورٹس میں وہ نہیں ہے. لوگ بہت کچھ لکھ دیتے ہیں بہت کچھ ان ویریفائڈ مٹیریل آتا ہے اینڈ یو کین ناٹ سو تھنگ پیپل اوور ہیئر.
تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر یا ریاست کے خلاف تقاریر یا فحاشی کو برداشت نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر ریاست کی بات کی جاتی ہے تو اس سے وفاقی یا صوبائی عہدیداروں پر تنقید پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟
دیکھیں میں ایک تنقید یہ ہے کہ جو میرے پولیٹیکل رول ہے اس پہ آپ کرنا چاہیں ضرور کریں, اور ایک یہ کہ مجھ پہ بے بنیاد کریکٹر ایسیسینیشن کی جا رہی ہو یا وہ ریڈیکل کیا جا رہا ہو جس میں کوئی حقیقت نہ ہو. میں نے اسی لیے کہا نا ہمارے ملک کی ابھی لائبل لاز اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہیں.
یہ بتائیے کہ ایشیا انٹرنیٹ کوالیشن جو ان ٹیک کمپنیز کی نمائندگی کرتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مشورہ کیے بغیر یعنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں سول سوسائٹی کی بھی نمائندگی کی ضرورت ہے ان سے مشورہ کیے بغیر بین لگایا گیا ہے انٹرنیٹ پہ.
میرے خیال سے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں دے ڈونٹ کم فرام ان انسیولائز سوسائٹی یا وہ سوسائٹی ہی کے ریپرزینٹیٹو ہیں. یہ سول سوسائٹی کون سے جانور کا نام ہے؟ جو نمائندگی کا حق ہے سول سوسائٹی کا وہ پارلیمنٹیرینز کا ہے.
یہ جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں فیس بک ٹویٹر وغیرہ, آپ لوگ ان کمپنیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان میں دفاتر اور ڈیٹا سروسز لانے کی ضرورت ہے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ٹیکنالوجی جس لحاظ سے بڑھ رہی ہے اور جتنی بڑی پاپولیشن بیس پاکستان کی ہے تو وہ 22 کروڑ کا پلس کا ملک ہے, اس ریجن کے کا سینٹر جو ہے وہاں قائم کیا جا سکتا ہے. یہ سینٹر جو ہے تقریباً تمام مڈل ایسٹ کو بھی کیٹر کر سکتا ہے اور سینٹرل ایشیا کے بھی کچھ لوگوں کو کر سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ڈیمانڈ کوئی ناجائز نہیں.
یہ تھے کراچی میں پی ٹی آئی حکومت کے سینئر رہنما فردوس نقوی. دوسری طرف لاہور میں سما ٹی وی میں تجزیہ کار اور انٹرنیٹ بلاگر عدنان عادل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرکاری اہلکاروں کو تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ تو ہمیں تو عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ اظہار رائے سے کی جو آزادی ہے اس کو چھین لیا جائے. لیکن حکومت کی کارکردگی پہ تو تنقید ہو سکتی ہے, اور ٹیلی ویژن بھی ایک دوسرے کے خلاف بہت سنگین قسم کے الزامات لگاتے رہتے ہیں, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ صرف انٹرنیٹ پہ کیوں پابندی لگانا چاہتے ہیں؟
اور سرکار یہ کہتی ہے کہ اس وقت انہوں نے بلکہ ان ٹیک کمپنی سے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے دفاتر اور اپنے ڈیٹا سروسز ملک کے اندر قائم کریں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اس کا یعنی نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بالکل اختلاف رائے کی وہ آزادی ہے وہ شاید بالکل نہ ختم ہو جائے, کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو بالکل گلا گھونپ دے گی اور ان کی آواز بند کر دے گی. تو یہاں پر آنے سے کچھ فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن نقصان بھی ہوگا کہ حکومت پاکستان کا کنٹرول بہت بڑھ جائے گا.
یہ تھے لاہور میں سینئر صحافی عدنان عادل, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
6 برس پہلے بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے نے گلوبل ڈیولپمنٹ لیب کا اجرا کیا, جو ایک ایسا اختراعی میکنزم ہے جس کا مقصد سائنس ٹیکنالوجی اختراع پسندی اور شراکت داریوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور ان کے استعمال سے انتہا درجے کی غربت کا خاتمہ کرنا
مقصود ہے۔ گلوبل ڈیولپمنٹ لیب بیورو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیری بیٹر نے کہا کہ یہ لیب ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف پروگرام کرنے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایسے طریقے تلاش کرنا ہے کہ نہ صرف امریکی ٹیکس دہندگان بلکہ ترقیاتی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے بھی پروگراموں کو بہتر، مفید اور زیادہ قابل احتساب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی ترقی میں تمام خطوں اور سارے شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں جہاں یو ایس ایڈ اور ہمارے بین الاقوامی شراکت دار مصروف عمل ہیں، لہذا یہ لیب تمام ترقیاتی مقاصد کے لیے سائنس اور کھلی اختراع پسندی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال میں شامل ہے، چاہے اس کا تعلق بیماری سے ہو یا بے انتہا غربت اور نا خواندگی کے مسئلے سے ہو۔ یہ لیب جمہوریت کی خاطر پیش رفت کرنے اور پوری دنیا میں کثیر جہتی کی خاطر رواداری کو فروغ دینے اور سول تنظیموں کی صلاحیت کی تعمیر میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ لیب یو ایس ایڈ کی تمام سرگرمیوں کے لیے اختراع پسندی کا ایک مرکز ہے۔ ہم بنیادی طور پر دنیا بھر میں 100 سے زیادہ مختلف یونیورسٹیوں کے ایک کنسورشیم کے ذریعے سائنسی تحقیقات پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ایجنسی اکیلے ان تمام مشکلات کا حل پیش نہیں کر سکتی جو انسانیت اور اس کی ترقی میں درپیش ہیں۔ ڈائریکٹر بیڈر نے کہا کہ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ممالک پر مشتمل اس عالمی کنسورشیم کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اسے اصل مسائل کے حل کی خاطر بروئے کار لائیں۔ ہم اصلوں کے پروگرام کے تحت ان امریکی سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو ترقی پذیر ملکوں میں بین الاقوامی سائنسی برادری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سائنس کے میدان میں بین الاقوامی سطح پر ان کے ساتھ تحقیق میں مصروف شراکت کاروں کی مدد کریں گے تاکہ خود اپنی صلاحیت کو ترقی دے سکیں اور اپنی صلاحیتوں سے بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ ڈائریکٹر بیڈر نے کہا کہ یہ سب سے اہم نوعیت کا ایک اور پروگرام بھی ہے جسے اختراع پسندی پر مبنی ترقیاتی منصوبوں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت دنیا میں کسی جگہ سے کوئی بھی کسی موضوع پر ایک اچھا تصور پیش کر سکتا ہے اور پھر یہ لیب اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے۔ یہ شواہد پر مبنی ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے تحت بعض سنگ میل تک رسائی پر مالی اعانت مہیا کی جاتی ہے اور ساتھ ہی صلاحیت کو وسعت اور ایک غیر روایتی شراکت کاری کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود اپنے ملک یا دوسرے ملکوں کے اندر ترقیاتی منصوبوں میں برابر کا حصہ ڈال سکے۔ ڈائریکٹر ہیری بیڈر نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل طریقوں، مصنوعی انٹیلیجنس، حساب کتاب کے جدید اصولوں اور کریپٹو کرنسی کے نظام کو جدید بنا رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی ترقی کو اور بہتر شکل دی جا سکے اور اسے سستا بنایا جا سکے اور اس میں تیزی لائی جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خبریں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتوار کے روز لاہور میں اپنا جلسہ کرنے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک طرف اپنے کارکنوں کو جلسے کے لیے متحرک کر رہی ہیں تو دوسری طرف حکومت کورونا قواعد و ضوابط ایکٹ کے خلاف ورزی پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور جلسے کی تیاری میں معاملت کرنے والوں کے خلاف مقدمات کر رہی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تصادم سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو اپنے اپنے موقف میں نرمی لانا چاہیے۔ پاکستان میں حکومت مخالف تحریک سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا ہے اور وزارت داخلہ جیسی اہم وزارت کا قلمدان شیخ رشید احمد کو دے دیا ہے۔ سیاسی ماہرین شیخ رشید کی بطور وزیر داخلہ تقرری کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں زچگی کے دوران شرح اموات سے متعلق ہونے والے سروے میں سامنے آنے والے حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اس بارے میں 2030 کے لیے رکھے گئے 1000 سالہ ترقیاتی ہدف کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ملک میں اگرچہ گزشتہ چند سالوں میں تیزی سے کمی تو آئی لیکن یہ شرح اب بھی بین الاقوامی معیار سے کہیں بلند ہے۔ صحت کے ماہرین اس کی بنیادی وجہ ماں کی غذائیت کی کمی، صحت کے مسائل اور اس بارے میں شعور کی کمی کو قرار دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو ایک قرارداد میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے تمام افغان فریقوں کو تشدد کم کرنے پر زور دیا ہے۔ اور امریکہ میں غذا اور ادویات کے نگران ادارے ایف ڈی اے کے خصوصی پینل نے طویل مشاورت کے بعد کرونا وائرس کے انسداد کے لیے تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیاد پر استعمال کی منظوری دے دی ہے، تاہم حتمی منظوری 1 سے 2 روز میں ملنے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بحالی کی کوششوں میں انسانی حقوق کو پہلی ترجیح دیں تاکہ اپنے شہریوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا حصول ممکن ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔